इस प्रोग्राम में जब हम आपसे शेयर करते हैं मकबूजा कश्मीर के ताजा तरीन हालात, तो उसमें एक चीज जो वाजह नजर आती है वो है भारतीय हठधर्मी, भारतीय फौजियों का ताकत का बेदरक इस्तेमाल और दूसरी तरफ कश्मीरी आवाम के मसाइब में मुसलसल इजाफा। और यही वजह है कि कश्मीरी आवाम अपनी जद्दोजहद जारी उसारी रखे हुए हैं और जमहूरियत रहनुमा हैं, बावजूद इसके कि वो जेलों में बंद हैं या उन्हें घरों पर नजरबंद कर दिया गया है, उन्हें आजादी इजहार की भी आजादी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी रहनुमाओं ने कश्मीरी आवाम को मुत्तहिद कर रखा है और जो भी पैगाम हुर्रियत रहनुमा कश्मीरी आवाम को देते हैं, कश्मीरी आवाम उस पर लब्बैक कहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा यही कहता है कि कश्मीरियों का जो मसला है, मसला कश्मीर जो है, उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात तो नागुजीर हैं, लेकिन इसमें कश्मीरियों की हकीकी क़यादत को भी शामिल किया जाना चाहिए। और जिस तरह जबरदस्ती तसल्लुत कायम कर रखा है मकबूजा इलाके में, भारत ने उसके खिलाफ पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाता रहा है और कश्मीरियों की हिमायत में अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। पाकिस्तान हमेशा इस अज़्म का इरादा करता है कि वो कश्मीरियों का कभी साथ नहीं छोड़ेगा और उनके हुकूक के लिए जो वो जद्दोजहद कर रहे हैं उनकी हिमायत हमेशा हर फोरम पर पाकिस्तान जारी रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत है कि वह जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए है मकबूजा इलाके पर, और यही वजह है कि जनूबी एशिया के अमन को अगर खतरात लाहक हैं तो उसमें बहुत ज्यादा किरदार है भारतीय जिद का, भारतीय क्यादत की हठधर्मी का। सामयन इसी के साथ प्रोग्राम कश्मीर अपडेट अपने अख्ताम को पहुंचता है, हमें दीजिए इजाजत। और अब आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तदरीसी प्रोग्रामों के सिलसिले का कमर्शियल प्रोग्राम सुनेंगे।
अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, शोभा इकबालियात, एफए कोर्स इकबालियात, तहरीर मुकर्रर प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर, प्रोड्यूसर कासिम हैदर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाले जिब्रील की एक और नज्म है मस्जिद कुर्तबा, आज हम उसकी तफहीम की कोशिश करेंगे। और तफहीम के लिए सबसे पहले अगर ये तय कर लिया जाए कि मस्जिद कुर्तबा जो इमारत है क्या इकबाल का असल मौजू वो है या उससे मावरा को मौजू है। आप देखें शमा और शायर इकबाल की एक तवील नज्म है, असल मौजू उसका क्या है? असल मौजू न शमा है और न शायर है, शायर सवालात करता है शमा जवाब देती है। असल मौजू जो है वो इस्लामी निशत सानिया है, वो आखिरी बंद से जाहिर है जो माहसल है नज्म का। उसमें शमा की जुबान से बताते हैं कि मुसलमानों में क्या खराबियां जो दूर हों तो बात बनती है। तेरी महफिल में न दीवाने न फरजाने रहे, शिकवा जवाब शिकवा। शिकवा ठीक है, जवाब शिकवा अल्लाह की जुबान से खिताब है मुसलमानों की जो कमजोरियां हैं जो जवाल का सबब बनी है वो जेर बहस आई हैं। और आखिर आखिर में आप इसी नतीजे पे पहुंचते हैं, वो नुस्खा बताया है जिससे मुसलमान फिर दुनिया में सरखरू हो सकते हैं। तो इस्लामी नशत सानिया शिकवा जवाब शिकवा का मौजू भी है, उसका भी मौजू यही है। इसी तरह आप खिजर राह को देखें, तुलू इस्लाम तो बिल्कुल नवीद है इस्लामी नशत सानिया की। मस्जिद कुर्तबा का भी जो असल मौजू है वो इस्लामी निशत सानिया है। इस बात का इदराक न करने वाले जो हैं तो वो गुमराही में मुबतला हुए। मिसाल के तौर पे प्रोफेसर क़लीमुद्दीन अहमद, हिंदुस्तान में बड़ा नाम रहा है उनका, इकबाल पे एक किताब भी लिखी है और बहुत वहशियाना तनकीद की है। ये वहशतनी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उर्दू गजल को नीम वहशी सिंध सुखन करार दिया है। वो ये कहते हैं कि ये नज्म जो है मस्जिद कुर्तबा, इसका पहला बंद अलग कर दें, आखिरी बंद अलग कर दें तो भी दरमियान वाले बंद जो हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अब्दुल हक ने कहीं लिख दिया था कि एक एक बंद जो है उसे अलग करके गजलियात में रखा जा सकता है, उससे भी उसको हौसला हुआ। तो क़लीमुद्दीन अहमद ने कहा कि ये कोई नज्म नहीं है, ये तो मुंतशर ख्यालात का मजमुआ है, ये बड़ी जालिमाना बात है। उसकी वजह यह है कि इकबाल की न सिर्फ मस्जिद कुर्तबा में बाहमी रब्त है अव्वल से आखिर तक, बल्कि इकबाल के तो सारे कलाम में रब्त है। इसलिए कि मौजू एक है, जिन मंजूमात का मैंने नाम लिया है उन सबका मौजू इस्लामी नशत सानिया है। अच्छा, इकबाल के फन की खास एक बात यह भी है कि जब कोई बड़ी तखलीक ہمارے وجود میں آتی ہے تو اس سے کچھ پہلے کچھ بعد دوسری چھوٹی منظومات میں اس کے ارتعاشات نظر آتے ہیں. آپ نے لینن خدا کے حضور میں اس کا مطالعہ کیا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لینن خدا کے حضور اقبال اسے پیش کرتے ہیں, وہ ایک عرضداشت پیش کرتا ہے, پھر فرشتے اس کی تائید و توثیق کرتے ہیں. ایک اور نظم ہے فرشتوں کا گیت, اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرمان خدا فرشتوں سے. تو یہ تین نظمیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگرچہ مشتق قطبہ سے پیچھے پہلی نظم جو ہے دعا, وہ اس طرح تو جڑی ہوئی نہیں ہے, لیکن در حقیقت وہ تمہید ہے مشتق قطبہ کی. اور اس کے بعد کے بھی جو چھوٹی منظومات ہیں ان میں آپ کو اس عظیم تخلیق کے ارتعاشات نظر آتے ہیں. چند ایک نظمیں ہیں سپینی کے تناظر میں, اور ان میں سے آخری جو ہے وہ بھی ایک دعا ہے, طارق کی دعا, یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے. وہاں بھی مرد مومن کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں. اس نظم میں بھی مرد مومن کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دنی میں ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی. اور ایک خاص شعر ہے جو اصل موضوع ہے مشتق قطبہ کا بھی, دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہاں آشنائی کا لفظ دیکھیں, قلیم الدین احمد صاحب کا ایک اعتراضی ہے کہ عشق عشق, اور بھائی ایک بان میں اگر انہوں نے عشق کے لفظ کی تکرار کی ہے تو وہ بری تو آپ کو لگتی ہوگی, ہمیں تو بری نہیں لگتی ہے. ایک وضاحت کی ہے کہ عشق ہے کیا, اب وہاں آشنائی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت تنوع ہے, بہت سارے مترادفات استعمال کیے ہیں. یہ دعا جو ہے اس سے پہلے کی نظم, اس میں تمنا کا لفظ استعمال کیا ہے. یہی میری دعا ہے, یہی میرا وضو, میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو, صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور, سر خوش و پرسوز ہے لالا لبے آبجو. اور دعا کے دو شعر وہ بھی میں آپ کو سنا دوں, اس سے پتہ چلے گا کہ اصل موضوع نظم کا کیا ہے. پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے, توڑ کر جام و سبو. جام و سبو تو میں نے توڑ دی ہیں اور میں اس شراب کہن کی تلاش کر رہا ہوں. اللہ سے درخواست یہ ہے کہ وہ مجھے شراب کہن عطا کر, لیکن وہ جام و سبو جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا. مشتق قطبہ میں وہی چیز تو بتا رہے ہیں, وہ کیا جام و سبو ہے, کیسے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے تاکہ ملت اسلامیہ پھر سے جہان ای تعمیر نو کا کردار ادا کر سکے. اور اس دعا کا آخری شعر ہے, فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا, حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے روبرو. یہاں تمنا کا لفظ استعمال کیا, وہاں آشنائی کا لفظ استعمال کیا, کہیں یقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یقین کا لفظ طلوع اسلام میں بہت استعمال ہوا ہے. کہیں ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں, عطا اسلاف کا جذبے درو کر, شریک زمرہ لا یخزنو کر, خرد کی گتھیاں سرجا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. بالی جبریل کے غزلیات بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل, اگر وہ عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل. وہاں عشق کا لفظ استعمال کیا. وہ نظم جو ہے مدنیت اسلام, اس میں کہتے ہیں تجھے بتاؤں مسلمان کی زندگی کیا ہے, یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنون, جنون کا کمال, عشق کا کمال, اور فکر کا, تدبر کا, حکمت کا کمال. ان دونوں کمالات کو جمع کریں تو مسلمان کی زندگی بنتی ہے. قلیم الدین احمد نے یہ اعتراض کیا کہ خود عمارت کے بارے میں تو تھوڑے سے شعر ہیں, وہ گنتا رہا بیچارہ, گنتا رہا پروفیسر صاحب, گنتے رہے ان شعروں کو کہ خاص عمارت کے سلسلے میں تو اتنے شعر ہیں. وہی انگریزی شاعری کا نمونہ ان کے سامنے تھا کہ وہ اگر بلی پہ کوئی نظم ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے اشعار بلی سے متعلق ہوتے ہیں. یہ ایک ظاہری موضوع ہے, اور ٹھیک ہے یہ موضوع ہے لیکن ظاہری ہے, ایک غیر مری موضوع ہے, ایک ماورا موضوع ہے جو اقبال کے سارے کلام میں موجود ہے, اور وہ ہے اسلامی نشت ثانیہ. اگر اس تناظر میں آپ نظم کو پڑھیں گے تو ساری نظم آپ کو مربوط نظر آئے گی. پہلا بند جو ہے اس کا آپ کو ایک خاص اسلوب آخری بند میں دکھائی دے گا, اور درمیان میں بات پھیل کے پہلے بند میں وہ جو وقت کا تصور پیش کر رہے ہیں وہ بلا وجہ پیش نہیں کر رہے ہیں, وہ وقت کا تصور آخر تک چلتا ہے. دوسرے بند میں جو عشق کا تصور پیش کیا ہے, وقت بھی ایک قوت ہے, زبردست قوت ہے, اصل حیات و ممات قرار دیا, نقش گرے حادثات قرار دیا, لیکن عشق اس سے بھی بڑی قوت ہے. عشق خود ایک سیل ہے, سیل کو لیتا ہے تھام. اچھا پھر آگے چل کے اپنا اور مشتق قطبہ کا تقابل کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, مشابہت بیان کرتے ہیں. اقبال اس نظم کے خالق ہیں, جو صفت اقبال کی ہے وہی صفت جو ہے تو وہ مشتق قطبہ کی ہے, اس کی بنیاد بھی وہی ہے, مردان خدا نے اسے تعمیر کیا. اچھا یہ بھی میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ آگے جو شعر آتا ہے نا کہ ہے مگر اس نقش میں رنگے سوات دوام, جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام, اس پہ اعتراض کرتے ہوئے کلیم الدین احمد نے لکھا کہ یہ تو غلط فہمی ہے اقبال کی، کیا وہ عمارتیں جو مردان خدا نے تعمیر نہیں کی وہ پائیدار نہیں ہے، انہیں دوام حاصل نہیں ہے؟ اور بطور خاص تین عمارتوں کا ذکر کیا، تاج محل کا، اہرام مصر کا اور ابو الہول کا. بات یہ ہے، اول تو یہ بیان اقبال کا جامع ہے، معنی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں، آپ جس وقت اہرام مصر کو دیکھتے ہیں تو ایک تکبر کا اظہار ہوتا ہے. اہرام مصر کی جو عمارتیں ہیں وہ تکبر کے آئینہ دار ہیں، ابو الہول ہیبت کا آئینہ دار ہے، تاج محل اگرچہ مسلمانوں کی تخلیق ہے لیکن ایک بادشاہ نے اپنی بیگم کی محبت میں اس کو تعمیر کیا، اور اس کو ایک بیگم ہی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اس میں جمال تو بہت ہے لیکن جلال نہیں ہے. مشتق قرطبہ جو ہے وہ جلال اور جمال دونوں کی آمیزش ہے، اور یہ جلال اور جمال یہ مردان خدا کی صفت ہوتی ہے، اور یہ صفت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا پرتو مردان خدا پہ پڑتا ہے. تو یہ تناظرات ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں تو نظم کا سمجھنا پھر مشکل نہیں رہتا. پہلے بند میں ابتدا تصور وقت سے شروع کرتے ہیں، سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، حیات و مماد. وقت نہ صرف نقش گرے حادثات ہے بلکہ اسی زمان میں، اسی وقت میں زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور زندگی کا انجام ہوتا ہے. اور اگلے شعر میں وقت کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک طرح سے انہدار کرا دے دیا، کہتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب تارے حریرے دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. برگسان کا جو تصور زمان ہے، 20ویں صدی میں برگسان ایسا فلاسفر تھا جس نے اس طرف بہت توجہ دی، اور اقبال کو برگسان کا تصور زمان اپنے نظریات کے مطابق لگا اور اس کی تحسین بھی کی. لیکن ایک فرق ہے بنیادی، وہ فرق یہ ہے کہ برگسان کا جو تصور زمان ہے اس کی کوئی غایت نہیں ہے، اقبال کے تصور زمان کی غایت ہے. اسرار خودی میں امام شافی کا ایک قول ہے جسے اقبال نے درج کیا ہے، الوقت و سیفن، وہی بات یہاں کر رہے ہیں کہ وقت جو ہے وہ تو تجھے بھی پرکھتا ہے، مجھے بھی پرکھتا ہے. تو نے اگر اپنی شخصیت کو مضبوط نہیں کیا، اپنی شخصیت کی تربیت نہیں کی، اسے مضبوط نہیں کیا اور زبردست کارنامے سر انجام نہیں دیے، تو گمنامی اور موت سے ہمکنار ہو جائے گا. میں نے اگر ایسا کیا تو میرا بھی یہ یشر ہوگا. تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب، سیرفی کائنات. تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات. اب دیکھیے ایک غائتی تصور آ گیا، اس لیے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات. یہ جو شب و روز ہیں، یا پھر شب و روز سے مل کے مہینے بنتے ہیں اور سال بنتے ہیں اور صدیاں بنتی ہیں، یہ زمانے متسلسل ہے، سیریل ٹائم. یہ وہ وقت ہے، وقت کو ہم نے تقسیم کیا اپنے فائدے کے لیے، اور ایک ہمارے سامنے ایک سیریل ٹائم ہوتا ہے. آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافیت ہے وہ بھی اسی سیریل ٹائم پہ مبنی ہے. لیکن آپ یہ تصور کریں کہ اگر زمین کی گردش اپنے محور کے گرد نہ ہوتی اور دن رات نہ بنتے، زمین کی گردش سورج کے گرد نہ ہوتی اور سال نہ بنتے، زمین ہی سرے سے نہ ہوتی، نظام شمسی سرے سے نہ ہوتا، تو کیا وقت نہ ہوتا؟ وقت پھر بھی ہوتا. وہ وقت کیا ہے؟ وہ وقت تو ایسا ہے جس پہ تو گزرنے کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا. یہاں تو گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی ہے، تو وقت کے گزرنے کے حادثات ہوتے ہیں تو وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے، جسے ہم زمانے خداوندی کہتے ہیں. اللہ کے لیے تو ایک آن ہے، وہ پورا ماضی، پورا مستقبل. جو ہمارا ماضی اور ہمارا مستقبل ہے وہ سب اللہ کے سامنے رہتا ہے. ہے یہ ذرا مشکل تصور لیکن حقیقت ہے. کہتے ہیں آنی و فانی تمام موجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کون ہو کے نو منزل آخر فنا. یہ اول و آخر اور باطن و ظاہر، یہ ترکیبیں کس کے لیے استعمال کی ہیں؟ پچھلا شعر دیکھیے تو کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے، جہان سے متعلق جو چیزیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا اول و آخر بھی فنا ہے، باطن و ظاہر بھی فنا ہے. اس جہان کی کوئی چیز جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وقت کے اندر وہ فنا سے دوچار ہو جاتی ہے. نقش کہن ہو کے نو منزل آخر فنا، نیا نقش ہو یا پرانا ہو، اس کے آخری منزل جو ہے تو وہ فنا ہے. اچھا اس میں ایک استثناء ہے، کہتے ہیں مگر اس نقش میں رنگے ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. وہ نقش فانی نہیں ہوتا جسے کوئی مرد خدا سر انجام دیتا ہے، وہ کس وجہ سے فانی نہیں ہے؟ باقی رہنے والا ہے. وجہ یہ ہے کہ مرد, اب دیکھیں کس طرح یہ بند آپس میں ملے ہوئے ہیں. دوسرے بند کا آغاز ہی پہلا مصرع یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ پچھلے بند سے جڑا ہوا ہے. خدا جانے کس طرح لوگوں کو یہ منتشر خیالات نظر آئے ہیں. ہے مگر اس نقش میں رنگے سوات دوام, جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. اور زمانہ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ زمانہ بہت طاقتور ہے. اس کی رو جو ہے وہ تندو سبک سیر ہے, تیز ہے, طوفانی ہے. لیکن عشق خود ایک سیل ہے, سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا. اب یہ اثر رواں جو ہے خاص طور پہ یہ قابل توجہ ہے. پہلے بند میں جو وقت کا تصور پیش ہوا ہے اور ایک نتیجہ اقبال آخری بند میں نکال رہے ہیں, وہ اثر رواں سے اثر رواں کا بطور خاص تناظر موجود ہے. یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اثر رواں جو ہے جس میں مغرب کو غلبہ حاصل ہے, اس اثر رواں کے علاوہ بھی احسار ہیں, زمانے ہیں جن کا نام تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ ہیں, وہ آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی یونانیوں کی تہذیب تھی, صدیوں پہ محیط ہے وہ بھی, اس سے پہلے مصریوں کی تھی. مسلمان جو ہیں تو وہ دنیا پہ حاوی رہے ہیں اور ایک شاندار تہذیب کے حامل تھے. اب مغرب کا وقت ہے, لیکن یہ برٹرن رسل نے اپنے مضمون دی اویکننگ ایسٹ میں لکھا ہے کہ اب پھر مشرق کی باری ہے. تو ہم جو اس کو ایک آخری حقیقت سمجھ رہے ہیں یا مغرب والے سے اینڈ آف ہسٹری قرار دے رہے ہیں, یہ باتیں غلط ہیں. تبدیلی آئے گی, یہ تبدیلی وقت کے اندر آتی ہے. عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. اور اگلے اشعار میں وضاحت کر رہے ہیں کہ عشق سے ان کی مراد کیا ہے. عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. اور عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات, عشق سے نور حیات, عشق سے نار حیات. روشنی کا دار و مدار بھی عشق پہ ہے. آپ کو اپنے حقیقی نصب العین سے جو لگن ہوتی ہے, بے پنا محبت ہوتی ہے, اس سے آپ کو روشنی حاصل ہوتی ہے. اور عشق سے نار حیات, یہ جو تڑپ اور جذبہ آپ حاصل کرتے ہیں, یہ بھی وہی سے حاصل ہوتا ہے. اور وہ عشق کا یہ پہلو جو ہے, یہ زبردست قوت محرکہ ہوتا ہے. جب ایک مقصد کے ساتھ آپ کی لگن ہوتی ہے تو وہ مقصد آپ کو کچھ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے, عمل کا محرک ہوتا ہے. یہ دوسرا بند یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ مشرق ارتبا کا ہم نے عطا کیا ہے, اور جو بنیادی موضوع ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کی ہے. بنیادی موضوع اسلامی نشت ثانیہ ہے. اور سچی بات یہ ہے, اب لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال اسلامی نشت ثانیہ کے شاعر و مفکر ہیں. بہت شکریہ.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, شعبہ اقبالیات, ایف اے کورس اقبالیات, تحریر و مقرر پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر, پروڈیوسر قاسم حیدر.
ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک سے کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد ہے. اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان نے بھارتی فوج کی جانب سے کنٹرول لائن پر شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. سینٹ نے آج پاکستان بیت المال ترمیمی بل 2017 کی منظوری دی. آج افغانستان کے صوبوں غزنی اور زابل میں چوکیوں پر دو الگ الگ حملوں میں 15 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے. اور اب کاروبار کی دنیا سے تبصرے, ترجیح اور خبریں. پروگرام ہے بزنس اپ ڈیٹ.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس, مذاکرے, انٹرویوز, حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر, کراچی سے 639 کلو ہرٹز, لاہور سے 1332 کلو ہرٹز, پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر. ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے اور پروگرام پیش خدمت ہے بزنس اپ ڈیٹ۔ پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان یاسر نظر آبان۔ پروگرام میں سبھی سننے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور بات کریں گے ملکی اداروں کے حوالے سے، خاص طور پہ جن اداروں نے تیزی سے ترقی کی، بہتری کی طرف گامزن ہوئے، اور خاص طور پہ وزارت ریلوے کی بات کریں گے، جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر چار سال پہلے 2013 کا ذکر کریں تو ملک کے اندر جو ریلوے کا سسٹم تھا بری طرح، ایک کہہ سکتے ہیں کہ مال گاڑیاں، دوسری پسنجر ٹرینیں جو ہیں تقریباً جو ہیں بند ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ جو نئے انجن تھے وہ بھی گاڑیوں کو میسر نہیں تھے، اس طرح جو آپریشنل گاڑیاں تھیں ان کی تعداد بھی کم تھی، اور ریلوے جیسا ادارہ جو ایک منافع بخش ادارہ ماضی میں ہوا کرتا تھا خسارے میں چلا گیا تھا، جس کے بعد خواجہ سعد رفیق نے 2013 میں جب ریلوے کی منسٹری ان کو دی گئی، جب ان کو اس کا چارج ملا، اس کے بعد انہوں نے ایک پورا فریم ورک بنایا کہ اگلے چار سال میں ریلوے کا منافع کس وقت کس حد تک لے جایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ریلوے میں جو نئے انجن ہیں ان کی خریداری کی گئی، اس کے بعد جو ریلوے کے جتنے بھی جو ملازمین تھے یا جو لوگ تھے کام کرنے والے، ان کی تمام پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک پورا فریم ورک بنایا گیا، جس کے تحت تمام ملازمین جو ان کے اعلی عہدیداران تھے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ریلوے کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے خصوصی اقدامات کی۔ اسی لیے جو ریلوے بورڈ کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جامع فریم ورک بنایا گیا تھا کہ کس طرح اگلے چار سالوں کے اندر ملک میں جو ریلوے ہے اس کو خسارے کے ادارے سے نکال کے ایک منافع بخش ادارہ بنایا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر جو پسنجر ٹرینیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں منافع بخش ادارہ، گزشتہ دو سالوں سے جو ریلوے کا منافع ہے اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سال بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈ اضافہ جو ہے تقریباً 55% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ریلوے کی پسنجر ٹرینوں کی بات کریں تو ریلوے میں سروسز جو ہیں اس کو امپروو کیا گیا ہے، اور سروسز امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ٹرینیں جو ہیں ان کو پرائیویٹ بھی کیا گیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مشترکہ طور پہ وہ ٹرینیں چلائی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی جو خاصا منافع ہے وہ ریلوے کو ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جو نئے انجن ہیں وہ بھی چائنا سے اور دیگر ممالک سے خریدے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ریلوے میں خاصی بہتری آئی ہے، اور سب سے جو اہم کام کیا گیا ہے جو ریلوے میں مسافروں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے جو پسنجر ٹرینیں تھیں، مسافر ٹرینوں کا جو وقت ہے وہ متعین کیا گیا، اور اس کے اندر ٹرینیں اپنے مقررہ وقت پر آتی بھی تھی اور وہاں سے روانگی بھی ہوتی رہی، جس کی وجہ سے جو مسافروں کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ اعتماد بھی بڑا ہے، اور زیادہ تر جو لوگ اب ریلوے سے سفر بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح جو ریلوے کی زمینیں ہیں وہ بھی واگزار کرائی گئی ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاصا رقبہ جو تھا ریلوے کی زمینوں پہ ایک مافیا جو تھا وہ قابض تھا وہ واگزار کروایا گیا ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پہ تمام اقدامات کرنے کے بعد ریلوے اب منافع بخش ادارہ بن چکا ہے۔ جب چار سال گزرنے کو ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ریلوے کے تمام شعبے، جس میں آپ مسافر ٹرینوں کی بات کریں، جو مال بردار گاڑیاں ہیں ان کی بات کریں، تو یہ ایک منافع بخش ادارہ بننے کے بعد اب یہ سروسز جو ہیں بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور خاص طور پہ ریلوے کی جو پسنجر ٹرینیں ہیں اس میں بہترین جو سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں وہ لایا گیا ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود جس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ ریلوے اربوں کے خسارے میں جا رہا تھا، لیکن اب یہی ادارہ ہے جو اس میں 55% تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پسنجر ٹرینیں ہیں اس میں صرف جو منافع ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماضی کی نسبت، جس طرح 2013 کی بات کریں تو اس وقت زیادہ تر ٹرینیں جو ہیں آپریشنل نہیں تھی، ٹرینیں رک چکی تھی۔ اسی طرح ہم ریلوے کے ادارے کیریج فیکٹری کی بات کریں، کیریج فیکٹری جیسا ادارہ بھی مکمل طور پہ وہاں پر بند ہو چکا تھا، کسی بھی قسم کی وہاں پر بھی آپریشنل ایکٹیویٹیز جاری نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایک بڑی مشکلات کا سامنا تھا ریلوے کو، اور خاص طور پہ ملازمین جو تھے ان کو بھی قومی خزانے سے جو ہے تنخواہیں ادا کرنی پڑتی تھی، قومی خزانے سے ان کی جو سیلریز اور جو دیگر مراد تھی وہ پوری کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ریلوے ماضی میں خاصا مشکلات کا شکار رہا، لیکن اب جو ریلوے کا جو مجموعی منافع ہے اس میں اب 55% تک جو اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے یا جو اضافہ اب تک ہوا ہے، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلوے کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے جس کی تحت ریلوے میں اب پچھلے جو 5 سال ہیں، 4 سے 5 سالوں کے جو لوکوموٹو جو ہیں وہ انجن جو ہیں خریدے گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو نئی پسنجر ٹرینیں ہیں ان کو چلانے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ٹائم فریم ہے وہ بہتر کیا گیا۔ تو اس طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریلوے میں جو ملازمین وقت پہ یا آفیسز اپنے نہیں آتے تھے، سیلریز لے رہے تھے، ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی اور ایک ایسا منظم نیٹ ورک بنایا گیا جس کے تحت ریلوے کی زمینیں بھی واگزار کروائی گئی، ریلوے کا جو آپریشنل سیٹ اپ ہے اس کو بھی بہتر کروایا گیا اور ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بھی وقتاً فوقتاً خواجہ سعد رفیق جو ہیں میٹنگ کرتے رہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو میٹنگز ہوتی رہی اس پہ ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی، خاص طور پہ جو زمینیں واگزار کروانے کے حوالے سے ریلوے پولیس کے ساتھ مل کے، چاہے وہ سندھ کے علاقے تھے، پنجاب یا خیبر پختونخوا کے، وہاں سے زیادہ تر جو زمینیں ہیں وہ واگزار کروائی گئی اور ان زمینوں کی وجہ سے ریلوے کی جو زیادہ تر زمینیں ہیں اب ریلوے کے پاس ہیں۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسری طرف جو عام صارفین ہیں یا جو عام لوگ ہیں جو ریلوے کے ذریعے سفر کرتے ہیں، کیونکہ سستا ترین اور بہترین جو ذریعہ سفر کا ہے وہ ریلوے ہی ہے، اسی لیے ریلوے کو امپروو کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے سب سے زیادہ اقدامات کیے۔ اسی طرح ہم اگر ریلوے کی بات کریں تو ریلوے امپروو ہوا، نہ صرف جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً بہتری کی طرف گامزان ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 2013 کا پاکستان اور 2015 16 اور 17 کا پاکستان تیزی سے بدل رہا ہے اور ملک کے اندر تیزی سے معاشی طور پہ تبدیلیاں ہمیں دیکھنے میں ملی، سیاسی طور پہ بھی جو استحکام ہے وہ بھی جاری رہا، اور موجودہ حکومت نے تمام تر مشکلات کے باوجود تمام جو مسائل حکومت کے سامنے تھے، جس میں آپ نے دیکھا احتجاج اور دیگر صورتحال بھی حکومت کے سامنے تھی، لیکن اس ساری صورتحال کو ایک طرف رکھتے ہوئے حکومت نے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے ادارے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اداروں کے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے ساتھ ہی اداروں نے منافع دینا بھی شروع کر دیا، اور جو سستی ترین جو مسافروں کو سہولیات تھی سفر کی وہ مہیا کی گئی۔ تو اس طرح اب ریلوے خسارے کا ادارہ جو 2013 تک تھا، اب آپریشنل ہونے کے بعد، اس پہ کام کرنے کے بعد اور سنجیدگی سے اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے بعد اب ریلوے جو ہے ایک منافع بخش ادارہ بن گیا ہے، اور 2017 اور 2018 کے لیے ایک نیا ٹارگیٹ بھی رکھا گیا ہے کہ اس کا جو منافع ہے یہ 55% سے بھی بڑھا کے 70 سے 80% تک لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے پہلے سے ہی اقدامات کر دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے نئے روٹ اور جو خاص طور پہ جو ریلوے پٹری تھی اس کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے، ریلوے ٹریک جو تھا اس کو بھی اب بہتر کیا جا رہا ہے، اور چائنا کے تعاون سے اور پاکستان اور چائنا مل کے خاص طور پہ پاکستان میں ریلوے ٹریک کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں، اور جو نئی پسنجر ٹرینیں ہیں اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوتی تھی، جس طرح آزادی ٹرین ہم نے دیکھا 14 اگست سے پورے ملک کا اس نے سفر کیا، اس پہ بھی ایک بہتر میسج جو ہے پورے عوام کو ملا۔ اس طرح ہم مجموعی طور پہ جو سارے سیٹ اپ کو دیکھیں تو ریلوے جیسا ادارہ اب بہتری کی طرف گامزن ہے، اور ریلوے کے ساتھ ساتھ 2013 میں جب حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا تو اس وقت خاصی جو مشکلات ہیں وہ حکومت کے سامنے تھی، حکومت کیونکہ ایک تو توانائی کا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کافی مشکلات کا شکار رہی، لیکن حکومت نے جو تمام بڑے مسائل ہیں عوام کے لیے، عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اب زیادہ تر حکومت کامیاب بھی ہو گئی ہے، اور جس طرح توانائی کا مسئلہ حل کیا گیا ہے، اسی طرح جو ادارے تھے جن کو حکومتی خزانے میں سے عوام کے ٹیکس میں سے پیسے دیے جاتے تھے، اب وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب چند ایک اداروں کے لیے حکومت ایک نیا فریم ورک اور نئی حکمت عملی لا رہی ہے تاکہ جو ادارے ابھی تک خسارے میں ہیں یا جنہوں نے منافع دینا شروع نہیں کیا اس کے لیے بھی جامع اصلاحات مرتب کی جا سکیں، لیکن جو ریلوے کے جتنا بھی اس میں ملازمین کا کردار بھی ہے، ریلوے بورڈز کے جو اعلی عہدیداران تھے ان کا کردار بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو وزیر ریلوے تھے، اس میں پارلیمانی کمیٹی جو ریلوے کی تھی، اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اس حوالے سے خصوصی جو ہے وہ اقدامات کی، اور خواجہ سعد رفیق کو مکمل طور پہ ہم نے دیکھا کہ فری ہینڈ دیا گیا ریلوے کی بہتری کے لیے، اور اسی صورت اب یہ ممکن ہوا کہ 2013 کا جو ریلوے تھا پاکستان کا ایک جیسے کہہ سکتے ہیں خستہ حال جو سروسز تھی اب بہترین سروس میں کنورٹ ہوئی ہے، اور اب جو ٹرینیں اپنے مقررہ وقت پہ چلتی ہیں اور اسی وقت اپنے مقررہ روٹ تک بھی پہنچتی ہیں، تو یہ ساری صورتحال ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی تھی، اور ماضی میں صرف وعدے اور وعدوں تک کی جو معاملات تھے ان کو ہی مکمل کر لیا جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے جو مسائل تھے وہ بڑھتے گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ریلوے کی بہتری کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے اب وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی بدولت ہم نے دیکھا کہ جو پرسنٹیج کے حساب سے منافع دیکھا جائے اس میں 55% تک اضافہ، خاص طور پہ پسنجر ٹرینوں میں جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں ایک تو پہلے لوگ ریلوے پہ سفر کرنے سے بھی کتراتے تھے، ریلوے میں یا جو ٹرینوں میں سفر کرتے تھے ان کو بھی خاصی مشکلات تھی، کیونکہ ریلوے جو ٹرینیں تھیں 2013 سے قبل اپنے مقررہ وقت تک اپنے جو جہاں پر پہنچنا ہوتا تھا وہاں نہیں پہنچتی تھی، اس وجہ سے بھی لوگوں کا جو رجحان تھا وہ اس ٹریک پہ کام تھا، اس لیے حکومت نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ مقررہ اوقات پہ جتنی بھی ٹرینیں ہیں ان کی روانگی یقینی بنائی گئی، اور جو وقت مقرر تھا وہاں تک جو ٹریک پہ پہنچانے کا وہ بھی اس پہ بھی سختی سے عمل درآمد کیا گیا، اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے مسائل تھے ان کو بھی دور کیا گیا اور ٹرین کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی بڑھائی گئی، اس کے علاوہ جتنا بھی جو عملہ تھا خاص طور پہ ایک عملے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں جو آن لائن ٹکٹنگ کا جو سلسلہ ہے، آپ گھر بیٹھے کسی بھی جگہ سے آپ ریلوے کا ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور بغیر کسی لائن میں لگے، کیونکہ ماضی میں جو پرانا سیٹ اپ تھا اب اس کو مکمل ایک جدید نیٹ ورک کے تحت لایا گیا ہے، اور اب یہ پورا نیٹ ورک تیزی سے تبدیل ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ 2017 کے مقابلے میں 2018 کا جو ریلوے پاکستان کا بہترین نیٹ ورک ہوگا، اور اس کے ذریعے جو لوگ ہیں پورے ملک کے اندر نہ صرف پرسکون طریقے سے سفر بھی کر سکیں گے بلکہ سستے کرایوں کے ساتھ ملک کے جو دیگر حصوں میں جو عام عوام میں وہ بھی پہنچ سکے گی، اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہر طرح کی جو سروسز ہیں وہ بھی شروع کی گئی، 2013 میں صرف چند ایک سروسز تھی ریلوے کی وہ شروع کی گئی تھی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وی آئی پی سے لے کے تمام جو سروسز ہیں عام مسافروں کے لیے اس میں بہتری لائی گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب مجموعی طور پہ تبدیلی جو ہے ریلوے میں ہمیں دکھائی دی ہے، اور اب ریلوے ایک منافع بخش ادارہ بن چکا ہے، اور توقع بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ 2017 اور 2018 کے آخر میں جب ہم پہنچیں گے تو ریلوے ایک منافع بخش ادارہ بننے کے ساتھ ساتھ جو عوام اور صارفین ان کو بہتر مزید سہولیات جو ہیں وہ بھی دے گا، اور ملک کے اندر ریلوے کا نیٹ ورک جو ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں بزنس اپ ڈیٹ، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، وقفے کے بعد پروگرام میں مزید جو بزنس کی خبریں ہیں وہ شامل کریں گے۔
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے، پاک کی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
پروگرام میں سبھی سننے والوں کو دوبارہ کہتے ہیں خوش آمدید۔ اور ہم بات کر رہے تھے ریلوے کے حوالے سے، اور ریلوے نے جس طرح بہتری لائی ہے اسی طرح جو دیگر ادارے ہیں اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصی امپروومنٹ ہوئی ہے۔ آج بھی ریلوے کا ایک اہم اجلاس جو ہے خواجہ سعد رفیق کی صدارت میں لاہور میں منعقد ہوا ریلوے ہیڈ کوارٹر میں، جس میں ریلوے سیکرٹریز اور جو ریلوے ہیڈ کوارٹر کے اعلی عہدیداران تھے وہ موجود، مشیر سمیت جو اعلی عہدیداران تھے وہ موجود تھے، اور خاص طور پہ ریلوے فریٹ کمپنی جو ہے اس کی ان کی طرف سے بھی بریفنگ، اور خاص جو ان کی مین لائن ہے اس حوالے سے بھی آج بریفنگ دی گئی۔ ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق نے آج جو ریلوے کو مشکلات اب تک جو درپیش ہیں اس حوالے سے بھی ذکر کیا، اور ان کو دور کرنے کے لیے فوری اقدامات اور جامع حکمت عملی مرتب کرنے کے حوالے سے بھی کہا۔ تو اس طرح مجموعی طور پہ ریلوے جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب کچھ مزید موضوعات شامل کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں گھی اور کوکنگ آئل کے حوالے سے، جو پاکستان میں ایک بڑی ضرورت ہے۔ موجودہ حکومت تمام جو ضروریات ہے صارفین کی وہ پوری کرنے کے لیے اقدامات کری ہے، اسی لیے جو ایک اہم مسئلہ یا جو ایک اشیاء خوردنوش کے حوالے سے دیکھیں وہ حکومت کوشش کرتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے عوام کو ریلیف دیا جائے، سستا اور معیاری جو گھی ہے وہ پاکستان میں مہیا کیا جا سکے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گھی اور کوکنگ آئل جو ہے اس کی جو پیداوار ہے اس میں 5.40% تک جو اضافہ جو ہے گزشتہ 2 میں ہم نے دیکھا وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اسی طرح مجموعی طور پہ 9.47% جو اضافہ ہے گھی اور کوکنگ آئل کی جو وقتاً وقتاً قیمتوں میں گزشتہ 2 میں جو اس میں پیداوار جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو قیمتیں ہیں وہ متوازن رکھی گئی ہیں، اور معیاری جو گھی ہے وہ عوام کو فراہم کرنے کا حکومت نے جو وعدہ تھا وہ پورا کیا ہے، اور اسی طرح جو دیگر اشیاء خرد و نوش تھی ان کو قیمتوں میں بھی توازن رکھا گیا ہے۔ اب اگر ڈومیسٹک پروڈکشن کی بات کریں جو سبزیوں سے گھی پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے، تو گزشتہ 2 میں اس میں ہم نے دیکھا اگر فائنینشیل ایئر کی بات کریں 5.40% سے 9.47% تک اس میں مجموعی طور پہ بالترتیب اضافہ ہوا ہے۔ جو پروڈکشن کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ اگر سالوں کا جائزہ لیا جائے تو 2016-17 سے پہلے اس میں بھی کوشش کی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ دوسری طرف ہم زیادہ تر جو ہے رقم جو ہے ایک تو ہم جو کھانے کا تیل ہے وہ امپورٹ کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں بیرون ملک سے، اگر مقامی طور پہ یہ آئل گھی تیار ہو سکے اور عوام کی ضرورت یہاں سے پوری ہو سکے، بیرونی ممالک سے ہم جو آئل ہے اس کو امپورٹ نہ کریں، تو جس کی وجہ سے جو کثیر زر مبادلہ ہے وہ ہمارا بچ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ حکومت پنجاب نے زیتون کی کاشت کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے ہیں. پنجاب بھر کے جو اضلاع ہیں وہاں پر ایک مخصوص جو رقبہ جن لوگوں کے پاس موجود تھا ان کو زیتون کے جو پودے ہیں وہ فری فراہم کیے گئے تاکہ مستقبل میں جو خاص طور پہ خوردنی تیل ہے اس کی جو ضرورت ہے وہ پورا کیا جا سکے, کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد سب سے زیادہ جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ خوردنی تیل کی امپورٹ کے حوالے سے خرچ کرتے ہیں. اس لیے حکومت اس چیز پہ بھی خصوصی فوکس کر رہی ہے کہ مستقبل قریب میں ایک تو مقامی طور پہ جو گھی کی پیداوار ہے وہ بڑھایا جا سکے, اور مختلف طریقوں سے جس طرح ہم سبزی سے گھی بنانے کے حوالے سے یا جو دیگر طریقے ہیں جس طرح زیتون کے پودے لگا کے اس سے بھی جو آئل ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے, اور ایک معیاری جو کھانے کا تیل ہے وہ پاکستان میں پاکستانی عوام خود پیدا کر سکتے ہیں, جس کے لیے نہ صرف پنجاب حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں بلکہ ملک بھر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو امپورٹ کی گئی ہے زیتون کی گزشتہ 3.5 سالوں میں ریکارڈ امپورٹ کی گئی ہے, اور ملک کے وہ علاقے جہاں پر زیتون پیدا ہو سکتا تھا اور وہاں پر لوگوں کو بلا معاوضہ جو ہے ایک تو زیتون کی کاشت وہ کی گئی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایک مشورے جس کو کہہ سکتے ہیں مشورے کے تحت حکومت نے جو کسان ہیں یا جو لوگ ہیں جو زمیندار ہیں ان کو یہ فراہم کیا ہے, جس کے تحت اگلے 8 سے 10 سالوں میں باقاعدہ طور پہ زیتون کی جو پیداوار ہے وہ شروع ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ زیتون سال میں 2 مرتبہ اگر ایک بڑا پودا ہوتا ہے تو وہ پیداوار دے سکتا ہے, تو اس لیے مجموعی طور پہ پنجاب کے جو علاقے ہیں وہاں پر خصوصی فوکس رکھا گیا ہے اور وہاں پر پیداوار بڑھانے کے لیے بھی حکومت نے خصوصی اقدامات کیے ہیں. یہ ایک اچھا اور خوشائند اقدام ہے حکومت کی طرف سے اپنی جو خاص طور پہ اشیاء خوردنوش کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ اگر گھی کی بات ہم کر رہے ہیں ساتھ بات کریں چاول کی پیداوار کی گندم کی پیداوار کی تو یہ بھی گزشتہ 2 سالوں میں اس میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, گنے کی پیداوار میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. تو حکومت ایک طرف معاشی شعبے کو امپروو کرنے کی کوشش کری ہے تو دوسری طرف جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں بھی حکومت خاصی دلچسپی رکھتے ہوئے خصوصی اقدامات کری ہے تاکہ ایک طرف تو ادارے مضبوط ہوں دوسری طرف ملک کے اندر جو خاص طور پہ زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی جو اپنی پیداوار ہے وہ بڑھ سکے, اور پاکستان کی جو اپنی ضرورت ہے وہ زرعی اجناس یا اس کی پیداوار کے حوالے سے وہ اقدامات کیے جا سکیں. ساتھ کچھ بات کرتے ہیں ملکی معیشت کے حوالے سے. اگر بات کی جائے کہ روپے کے مقابلے میں جو ڈالر ہے اب روپیہ مستحکم نظر آتا ہے, وقتاً فوقتاً روپے کی قیمت میں بہتری جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے پاکستانی, کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو روپے کی قدر ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں خاصی گر گئی تھی, جس کی وجہ سے مہنگائی اور جو دیگر مسائل ہیں وہ ہمیں سامنا کرنا پڑا, لیکن اب ہمیں جو روپے کی قیمت ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ سٹیبل نظر آتی ہے. اور دوسری طرف کیونکہ حکومت کی طرف سے اقدامات ایسے کیے گئے معاشی شعبہ کی امپروومنٹ کے حوالے سے, معیشت کی بہتری کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کی بہتری کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ 3 سے 4 ماہ جو سردیوں کے ہوتے تھے جو انڈسٹریز تھی زیادہ تر ان کو گیس کی فراہمی بند کر دی جاتی تھی, لیکن اب حکومت نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ ملک کے اندر ایل این جی امپورٹ کر کے جو ان کی پیداوار ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری کی جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو توانائی کا شعبہ ہے اس کو امپروو کیا جا سکے, اور ملک کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو سکے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, ملک کے اندر توانائی کا بران جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جب ملک کے اندر ختم ہو جائیں مسائل جو ہیں خاص طور پہ جو انڈسٹریل سیکٹر کو جو مسائل درپیش ہیں وہ اگر ختم ہوتے ہیں تو بیرونی انویسٹر بھرپور طریقے سے پاکستان میں اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کرتا ہے, تو اس کے بعد ملک میں جو معاشی شعبہ ہے وہ امپروو ہوتا ہے, ملک کی معیشت جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہے. تو موجودہ حکومت نے اسی چیز کو فوکس رکھا ہے اور اب زیادہ توجہ اسی پہ ہے کہ جو ملک کے اندر معاشی جو استحکام ہے اس کو برقرار رکھا جائے, اور ملک میں جو انڈسٹریل سیکٹر ہے ملک کا معاشی شعبہ ہے اس کو مزید جو ہے امپروو کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکے. تو یہ ایک خوشائند ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیش رفت ہوئی ہے یا ملک کے اندر معاشی شعبہ کے امپروومنٹ کے حوالے سے, جس میں روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں ہمیں کافی بہتری دکھائی دیتی ہے. تو ساتھ ہم بات کرتے ہیں جو کاروباری خبروں سے جڑی ایک اور خبر, کیونکہ بیرونی بیرونی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں تیزی سے آ رہی ہے. جس طرح ہم نے بات کی توانائی کا شعبہ بہتر ہوا تو دیگر جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان میں آنا شروع ہوئے, کیونکہ انڈسٹری لگانے کے لیے تمام مسائل ہیں وہ اگر پاکستان کو درپیش نہ ہو تو بیرونی انویسٹر پاکستان میں بھرپور طریقے سے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر رہا ہے. اور اب انویسٹمنٹ جو ہے 0.16% تک ہم دیکھ سکتے ہیں, اس میں اب اضافہ ہوا ہے. کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2013 سے 2017 تک کا اوائل اگر آپ دیکھیں تو امن و امان کی صورتحال بھی ایسی تھی کہ ملک کے اندر جو انویسٹر تھا وہ پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا. دوسری طرف توانائی کا جو شعبہ تھا اس میں بھی خاصے مسائل تھے اور انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس کو یہاں پر مراعات بھی میسر نہیں تھی. لیکن اب دو چیزیں, جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال حکومت نے امپروو کی, دوسرا توانائی کا شعبہ جو ہے اس میں بہتری آئی, تو اس سے جو ہم اس کے جو ثمرات ہیں اب وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. کیونکہ انویسٹمنٹ بیرونی انویسٹر تاکہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. لوکل جو انویسٹر بیرونی ملک اپنی انویسٹمنٹ کرتے تھے اب وہ بیرونی ملک انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو اس سے مجموعی طور پہ معاشی شعبہ جو ہے یہ بھی استحکام کی طرف گیا ہے. اور بیرونی انویسٹر کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی انویسٹر جو بیرونی ملک انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ بھی اب اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کچھ بات کریں دیگر شعبوں کے حوالے سے, جس طرح حکومت نے ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں تو چائنیز ایک کمپنی ہے فرم ہے, اس کی طرف سے 2000 الیکٹرک بسز جو ہیں وہ کراچی میں تقریباً 600 ملین ڈالر کا جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت دی گئی ہیں. جو الیکٹرانک بسیں ہوں گی جو کراچی میں, کیوں ٹرانسپورٹ کی سہولیات حکومت نے جس طرح عزم کا ارادہ کیا تھا کہ جس طرح پنجاب میں میٹرو بسز شروع کی گئی ہیں تو کراچی میں بھی اس طرح کی سروسز شروع کی جا رہی ہیں. تو ایک چائنیز کمپنی سے مل کے 2000 جو الیکٹرک بسز جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں کراچی میں سفر کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے. اس طرح مجموعی طور پہ جو تمام شعبے ہیں اس میں ہمیں خاصی امپروومنٹ دکھائی دے رہی ہے, چاہے وہ ملک کے اندر زراعت کا شعبہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی شعبہ ہو یا جو دیگر تمام سیکٹر ہیں, جس طرح ہم نے ریلوے کی بات کی, جتنے بھی اداروں کی بات کی, تو اس طرح تمام جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ تمام جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی قدر ہے اس کے بارے میں بتایا ہم نے, اور یو ایس اے ڈالر 107.40 روپے اس کی قیمت فروخت ہے, جبکہ 107.60 روپے اس کی قیمت خرید ہے. اسی طرح یو کے 104 جو ڈرم اس کی پاؤنڈ کی قیمت 140.60 روپے جب سے 141.85 روپے اس کی قیمت فروخت ہے. آپ سن رہے تھے پروگرام بزنس اپ ڈیٹ. پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان یاسر نظر کو پوری ٹیم کے ہمراہ دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.